بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدا کا بڑا فضل ہے، میں حج کے موقع سے یہاں حاضر ہوں اور پچھلی اتوار کو مدینہ منورہ سے پروگرام ہوا تھا اور یہ سیشن جدے سے ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے میں آن لائن ہوں، آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. By the grace of Allah, I am here in the Holy Land and this program is coming to you from Jeddah. You can ask your question.
حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس گزرا، حضرت سے گزارش ہے کہ ان کی سیرت بیان فرما دیں.
میں نے ان کا آخری زمانہ تو پایا لیکن یہ بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ ان کا وصال جب ہوا، مجھے اس دیار پاک کی حاضری جب تک نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں ان کی زیارت سے محروم رہا. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خلفاء میں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی کا نام بہت مشہور ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عمر دراز سے نوازا اور وہ اعلی حضرت کے مرید ہوئے اور پھر ان کو اعلی حضرت کی خلافت بھی ملی اور بغداد شریف میں بھی ایک عرصہ انہوں نے گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا اور بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو الہام ہوا اور اعلی حضرت کے آخری ایام میں وہ مدینہ طیبہ سے گئے. اعلی حضرت سے آخری ملاقات سے شرفیاب ہوئے اور پھر مدینہ طیبہ میں ہی رہے اور بڑی استقامت کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات میں انہوں نے مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ عمل کیا اور اس پر قائم رہے اور ان کی استقامت کا یہ ثمرہ ہے کہ ان سے وابستہ لوگ اعلی حضرت سے والہانہ محبت اور شہزاد گانے اعلی حضرت حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم بنت وارفتگی کی حد تک محبت رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ان شہزادوں کی زیارت نہ کی، لیکن اس کے ان کے نادیدہ عاشق ہیں اور تسلط اور استقامت فی الدین حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرہ امتیاز تھا، اور زیادہ مجھے ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ میں نے سنا کہ جس طرح سے آزمایا گیا مدینہ شریف والوں کو ان لوگوں میں سے جن پر آزمائش ہوئی، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب بھی تھے، اور ان کو بلایا گیا اور تبسل کے سلسلے میں ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بہت سادہ انداز میں یہ جواب دیا کہ اللہ نے تبسل کا حکم دیا ہے، ہم اس لیے تبسل کرتے ہیں. اور آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو، تاکہ تم فلاح کو پہنچو. تو وہ اس وقت جو موجود تھا اس نے یہ کہا کہ وسیلہ سے مراد عمل صالح ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ عمل صالح کو تم کہتے ہو کہ وسیلہ سے مراد ہے، کیا تم یقین سے بتا سکتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہے؟ اس نے کہا، نرجو نرجو، ہم امید کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تم امید کرتے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں کے رسول اور ان کے صحابہ یہ مقبول ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مقبول. تو فرمایا کہ بس یہی فرق ہے کہ ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قطعی طور پر مقبول ہے، اور تم اس کو وسیلہ بناتے ہو کہ جس کے قبول کے بارے میں تم کو یقین نہیں ہے. وہ مرحبا کہہ کر کے اس نے ان کے نکتے کو بہت پسند کیا اور داد تحسین دی. اور یہ ان کی جرأت ہے کہ انہوں نے اس شخص کو یہ جواب دیا، اور ان کی بے مثال استقامت اور جرأت ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کے متوسلین میں بھی مسلک اعلی حضرت سے تعلق اور اس پر استقامت دیکھی جاتی ہے، اور اعلی حضرت کے وہ سچے عاشق تھے، اور علماء عرب سے اور دوسرے لوگوں سے اعلی حضرت کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے پیر جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یہاں لوگ آتے ہیں، جوتیاں چڑھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن میرے پیر کی جو شان ہے، میں نے وہ شان کسی کی نہیں دیکھی.
کیا کوئی عورت کسی نامحرم ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے جبکہ اس ڈاکٹر کے جیسی اچھی جانکار کوئی دوسری لیڈی ڈاکٹر نہ ہو؟
کیا
کوئی عورت کسی نامحرم ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے جبکہ اس ڈاکٹر کے جیسی اچھی جانکار کوئی دوسری لیڈی ڈاکٹر نہ ہو؟
سائل نے تو خود سوال کا جواب مہیا کر دیا. عورت اگر لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور بسا اوقات تو ایسے امراض پیش آتے ہیں کہ جنٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، حاجت اور ضرورت کی صورت میں وہ بھی جائز ہے، اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور محرم نہ محرم کے یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا.
زید کہتا ہے کہ میں نے زکات اور فطرے کے مال کا حیلہ شرعی کیا، اور اس مال کو پھر میں نے کسی بھی کام میں خرچ کیا، حتیٰ کہ حرام کام میں بھی خرچ کر دیا، تو بھی زکات ادا ہو گئی. اس پر بکر نے کہا کہ زکات کے مال کا حیلہ شرعی کر کے اس کو حرام کام میں استعمال کریں گے تو زکات دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوگی. اب اس پر سوال قائم کیا ہے، نمبر ون، زید حق پر ہے یا بکر؟
حیلہ شرعی یہ ہے کہ مال زکات کو اپنے ملک سے نکال کر فقیر مسلم یا جو مستحق زکات ہے، مصارف زکات میں سے جو بھی زکات کا مصرف اور اس کا مستحق ہے، اس کو وہ رقم دے دے اور یہ کہے کہ تم اس کے مالک ہو، جو چاہو کرو. اگر اس نے وہ رقم لے کر کے واپس کر دی تو زکات اس قدر سے ادا ہو گئی، لیکن یہ بہت برا ہے کہ اپنے لیے وہ اس ہیرے کا استعمال کرے اور اس طور پر زکات کی ادائیگی سے بچنے کا ایک ہیرا نکالے. اگر اس کے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے، زکات ہی کے ذریعے سے کسی سید کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حیلہ شرعی کی صورت علماء نے بتائی ہے، اور حیلہ شرعی کے بعد یا کسی رقم کا حرام میں صرف کرنا یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے، اگرچہ زکات ادا ہو گئی.
اس پر دو سوال اور ہیں کہ زید اگر شرح کی گرفت میں آتا ہے تو اس پر شرح کا کیا حکم لگے گا، اور کیا زید سے سلام کلام کرنے اور اس کو مسجد کے ممبر سے تقریر کی اجازت ہوگی؟
یہ گرفت پر موقوف ہے، کس قسم کی گرفت میں وہ آتا ہے اور اس کا قول یا فعل وہ کس درجے کا ہے، اور اگر اس پر شرعی مؤاخذہ ہے تو جب تک اس مؤاخذے سے عہدہ برا نہ ہو اور گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کو ممبر پر بٹھانا اور وعظ وغیرہ کرانا، سننا، یہ سب امور موقوف ہیں. اور اگر شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس کا مقاطعہ کیا جائے کہ وہ مصلح ہو اور اصلاح کو قبول کرے اور گناہ کو چھوڑے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس سے سلام و کلام سے بچیں تاکہ اس کی اصلاح ہو.
ہمارے یہاں ٹریفک پولیس جب چالان کرتی ہے تو ایک مہینے وہ چالان نہ بھر پانے پر دگنا چالان بھرنا ہوتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ اور جو دگنے پیسے بھرے اس پر بھی سود کا گناہ ہے؟ اگر اس سے بچنے کے لیے پولیس والوں کو ہی کچھ رقم بطور رشوت دے دی جائے تو ٹھیک ہوگا؟
چالان کی صورت جو ہے یہ تعذیر بالمال کی صورت ہے، اور تعذیر بالمال یہ جائز نہیں ہے، اور جو رقم مقرر کی گئی ایک مہینے کے بعد وہ دگنی ہو جاتی ہے، یہ صورت بھی وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں شبہ سود کا معلوم ہوتا ہے۔ اب جو مجبور ہے بغیر دیے اس کو چارہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔
If some dirt left in nails after doing wuzu will be the wuzu valid or have to make new wuzu?
If some
میل وہ ناخن میں میل باقی رہے تو آفٹر ڈوئنگ وضو ول بی دا وضو ویلڈ اور ہیو ٹو میک نیو وضو؟
وضو از ویلڈ۔
حضرت منصور حلاج کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟
حضرت منصور حلاج اولیاء کبار میں سے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منصور سے لغزش ہوئی اور اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو بچاتا، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کو بچا لیتا۔
جب کسی
کے اپنے کسی کا اپنے ملک سے باہر انتقال ہوتا ہے تو مرحوم کی لاش کو دو تین دن تک سرد کھانے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے وارثین آ سکیں، تو اس ڈیلے کا کسی پر گناہ ہو، کوئی گناہ ہے؟ کیا اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے؟
جب طریقہ یہی ہے کہ لاش کو اس کے وارثات کے سپرد کیا جائے تو اس تاخیر ایک وجہ معقول کی بنا پر ہے، اس تاخیر سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
واٹ از دا کریکٹ وے ٹو بریک فاسٹ؟ Should we break it few seconds before azan or should we wait to hear the azan? Iftar.
You have to hear the azan and just as the azan start, you commence to breakfast.
What about the muazzin? How should he break roza? Before calling the azan or afterwards?
When the times of Maghrib enter, Muazzin must break his fast, having a very little quantity of water or food, and just after finishing, he should start azan.
Shaitan jinn hai ya koi alag makhlooq? Iblis bhi Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam ki tarah baghair maa baap ke takhleeq kiya gaya? Ye sawal hai ke shaitan jinn hai ya koi alag makhlooq, aur kya iblis bhi Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam ki tarah baghair maa baap ke takhleeq kiya gaya?
Shaitan ke bare mein قرآن کریم میں ہے کہ کان من الجن وفسق عن امر ربه, وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم بے سر تابع کی, تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ شیطان جنوں کا سرغنہ اور جنوں کا بڑا ہے, اب وہ جنوں ہی میں سے ہے, اور مزید اس سلسلے میں جنوں کے تبالد اور تداثر کے بارے میں مجھے سر دست کچھ زیادہ یاد نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس سلسلے میں کتابوں کا مطالعہ کرا کر کے اگلے سیشن میں کچھ کہہ سکوں گا.
حضرت کے وہ مریدین جو تصویر و ویڈیو کشی میں جانے یا انجانے سے ملوث ہو گئے, ان کی حضرت سے بیعت قائم رہے گی یا تجدید بیعت کرنی ہوگی؟
ان پر توبہ ہے اور تجدید بیعت اس صورت میں نہیں ہے. انجانے میں اگر ان کی تصویر کسی نے دے دی تو لینے والا گناہگار ہے, اور جس کی تصویر دی گئی اس پر الزام نہیں, اور جس نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا اس نے سخت برا کیا, اس پر توبہ لازم ہے.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں.
غالباً ان دونوں حضرات میں یہی رشتہ ہے.
Is it haram to listen to the nabalig naat reciter?
No, it is not.
Is it allowed to read Allahu Akbar, Allahumma subhana rabbi al-azim in ruku and Allahu akbar subhana rabbi al-ala in sajda?
What objection to this?
In durood sharif, can we read sayyidina before Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's name is written, or should we just read as it is written?
It is advisable and it is appreciated to add Sayyidina before the holy name.
ہمارے یہاں امام صاحب شافعی ہیں اور ہم حنفی, تو حنفیوں کو شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے جبکہ ہماری تعداد 200 سے زیادہ ہے؟ اگر ریفرنسز عربی کتابوں کے ہوں تو آسانی ہوگی.
اقتدا کر سکتے ہیں اور خصوصاً جبکہ یہ معلوم ہو کہ شافعی امام مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے اور کوئی ایسا فعل نہیں کرتا جس سے نماز میں کراہت ہو یا نماز فاسد ہو, جب یہ مراعات کا غالب گمان ہے یا یقین ہے تو نماز بلا شبہ جائز ہے.
ایک مشت داڑھی کا شرعی وجوب فقہ حنفی میں ہے, حوالہ ارشاد فرما دیجیے.
سارے فقہ کی کتابوں میں اور سارے ائمہ کے نزدیک یہ واجب ہے, اور ایک مشت سے کب کرانا یہ ناجائز ہے, اور اس کو کسی امام نے روادہ رکھا. در مختار میں ہے السنة فيها القبضة اما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله المغاربة ومخنط الرجال فلم يبح احد واخذ كلها فعل يهود الهند مجوس الاعاجم. کہ سنت یعنی سرکار کے طریقے سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت ہو, اور اس پر سرکار نے موازبت فرمائی. کبھی ایک مشت سے داڑھی بیان جواز کے لیے کم نہیں کی, ہمیشہ ایک مشت داڑھی سرکار نے رکھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجھ سے کم ہے تو اس میں سے کم کرنا, ایک مجھ سے کم رکھنا, جیسا کہ بعض مغاربہ کا اور مخنص مردوں کا کام ہے, اس کو کسی نے روا نہیں رکھا. اور پوری داڑھی منڈا دینا یہ ہندوستان کے یہودی اور عجب کے مجوسیوں کا شعار ہے. در مختار, درر, حرر اور دوسری کتابوں میں یہی ہے, اور حضرت امام ابن حجر مکی شافعی نے افضل القراءہ میں بھی اسی بات کا اشعار فرمایا کہ یہ اتفاقا ناجائز و حرام ہے.
عید الاضحیٰ میں قربانی کے لیے بغیر ختنہ کا بکرا جائز ہے یا نہیں؟
بغیر ختنہ لفظ مل جائے گی
خسی
ہاں جائز ہے.
ایسی کوئی حدیث شریف ہے جس میں مسلمان مردوں کو بیوہ عورتوں سے شادی کا حکم دیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ اگر مسلمان مرد بیواؤں سے شادی نہ کریں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے اس سے متعلق حساب لے گا.
یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری.
پاکستان اور انڈیا میں اکثریت اعلی حضرت سے محبت اور عقیدت رکھتی ہے، کیا عرب کے عوام اور علماء میں بھی اعلی حضرت سے شناسائی اور عقیدت ہے؟
بہت ہے. اور اعلی حضرت جب یہاں تشریف لائے مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ میں، تو بہت سارے مشائخ اور علماء کبار نے حرمین طیبین کے اور مصر و شام کے علماء نے ان سے ملاقاتیں کیں، اور ان کی کتاب بسطہ الدورۃ المکیہ اور المستند المعتمد پر تقریریں لکھی، جن کا مجموعہ حسام الحرمین کے نام سے چھپا، اور آج بھی بہت سے ان کی نسلوں میں لوگ ان کو جاننے والے ہیں، اگرچہ اب امتیاز زمانہ سے رابطہ ان لوگوں سے کم رہا، لیکن فی الحال شمود الاسلام وغیرہ کتابیں جن کی تعریف کی مجھ کو توفیق ہوئی، وہ کتابیں یہاں پر جب دی گئیں لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ دیا، اور دبئی وغیرہ میں بھی اور شام میں بھی اور مصر میں بھی اعلی حضرت کی کتابوں کی اور ان کے علم کی پذیرائی ہے، اور جو لوگ ان کی تحقیقات کو اب نئے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی داد تحسین دیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اسکندریہ میں ایک عالم اہل بیت میں سے کتانی، ان کے دادا یا ان کے گھرانے میں کسی شخص کے پاس اعلیٰ کی سند حدیث آج بھی موجود ہے، اور جب میں مصر گیا تھا اس سند حدیث کا فوٹو دکھایا گیا.
حصے داری میں قربانی کرنا ٹھیک ہے جبکہ قربانی کے حصوں میں الگ الگ عقیدے کے لوگوں کا حصہ ہو؟
اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی.
ہم نے حضرت تاج الشریعہ کے حوالے سے سنا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے وصال کے بعد بھی اپنے ستر عورت کی حفاظت فرمائی تھی، اس کی کیا تفصیل ہے؟
اس کی تفصیل تو یہ ہے کہ یہ میں نے خود دیکھا. حضرت مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد ان کے غسل میں میں حاضر تھا، اور میں سرحانے سینے کے پاس کھڑا تھا، اور حاجی فاروق وغیرہ بدارسی اور دوسرے لوگ پانی ڈال رہے تھے، اور لوگ اس آفت جانکاہ کے موقع پر گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، تو قریب تھا کہ کچھ ایسی صورت رونما ہو کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ دو انگلیاں اٹھیں اور چادر اقدس کو انہوں نے روک لیا. میں نے ملا لیاقت مرحوم جب دنیا میں نہیں ہے اب وہ صحن میں موجود تھے, بہت مجمع تھا, میں نے ان جب لوگوں سے کہا تو ملا لیاقت بے ساختہ رو پڑے اور کہا کہ حضور زندہ ہیں.
واٹ از اشعری اینڈ ماتوریدی سیکٹس اینڈ ایکسپلین دیئر امپورٹینس ٹو اہل سنت والجماعت.
میں اردو میں بتاؤں گا, اشعری سیکٹ اور ماتریدی سیکٹ دونوں اہل سنت والجماعت کے اسکول آف تھاٹ ہیں اور دونوں سنی ہیں اور اس سیشن میں ان کے درمیان کیا اختلافات ہیں یا کیا فرق ہے اس کے بتانے کی گنجائش نہیں, اور بس اتنا عوام کو جاننا کافی ہے کہ شافعی وغیرہ حضرات وہ حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسلک پر ہیں, اور ہم حنفی ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تبارک عنہ کے مسلک پر ہیں, اور دونوں کے سلسلے میں سرکار کی بشارت موجود ہے اور دونوں سنیوں کے بڑے امام ہیں, اور اصول عقائد میں دونوں متفق ہیں. عقائد کے کچھ فروعی معاملات میں ان کا اختلاف ہے جو ان کو کے اصول میں مؤثر نہیں ہے, اور ہمیں اتنا ہی جاننا کافی ہے, زیادہ تفصیل جن صاحب کو چاہیے وہ کتب کلام کی طرف رجوع کریں, اور عوام کو علم کلام کے دقیق مسئلوں کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو یہی کافی ہے کہ جو اصول عقائد وحدانیت اور نبوت کے بارے میں ہیں اور مبدا و معاد کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کو وہ جانیں اور دقائق علم کلام سے کام نہ رکھیں.
Could حضور پلیز انلائٹن اس آن اعلی حضرت لو ریسپیکٹ اینڈ ادب شون ٹوورڈ سادات کرام.
اس سوال کا جواب بھی بہت تفصیل طلب ہے, اور اعلی حضرت کی محبت اور سعادات سے ان کی الفت یہ پوری زندگی اس پر محیط ہے, اور اعلی حضرت کو جو سعادات سے محبت تھی اس کے لیے میں وہ شعر پڑھ دوں, اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اعلی حضرت کا مسلک کیا تھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, اور لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے دل جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے تو اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کی عقیدت کے ساتھ ان دونوں میں بیلنس اور توازن قائم کرتے ہوئے اعلی حضرت نے اہل بیت سے بھرپور محبت کی اور ان کا ادب ہر موڑ پر ملحوظ رکھا.
کیا طواف وداع کرنے کے بعد مکہ شریف کی حدود میں کسی بھی قسم کی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے؟
طواف وداع کرنے کے بعد یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے.
کسی نے 10, 11 اور 12 ذلحجہ کو روزہ رکھا تو ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو رکھنے کا کوئی کفارہ ہوگا؟
روزہ ہو جائے گا لیکن ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے.
میری منگنی ہو چکی ہے مگر میرے مرض کے بارے میں میرے سسرال والوں کو نہیں پتا اور ڈر ہے کہ اگر انہیں پتا چلا تو منگنی ٹوٹ جائے گی. ایسی صورت میں اگر مرض کا بتائے بغیر ہی نکاح ہو گیا تو اس دھوکے کے باوجود نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر نکاح ہوا تو اس کا کوئی گناہ ہے؟
نکاح ہو جائے گا اور بتانا اگر ضروری ہے تو بتانا چاہیے.
کشف کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یا صرف اولیاء اللہ کے ایک خاص طبقے کو ہوتا ہے؟
اولیاء کرام کے طبقے کو یہ کرامت نصیب ہوتی ہے اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ سے مومن کی فراست سے ڈرو بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کشف کی تعریف جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا اعتقاد کافی ہے کہ یہ اولیاء کرام کا مرتبہ ہے، جن کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے محض فضل الہی سے، ان کو محض فضل الہی سے کشف بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر اور احوال باطنہ پر ان کو اطلاع ہوتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آدمی متبع شریعت ہو.
کشف القبور کے لیے وظیفہ کرنا کیسا؟
جائز ہے اور صاحب علم و عمل سے جو ہے اجازت ضروری ہے.
بیرون ملک رہنے والوں کو جب اپنے وطن پر جنگ مسلط ہونے کا خطرہ ہو تو کیا ان پر اپنے ملک لوٹ آنا واجب ہے؟
یہ تو ہر شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اور یہ احوال اور اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے یہ حکم مختلف ہے.
کفار کے مذہبی تہوار جیسے کرسمس، ہولی، دیوالی وغیرہ پر دکانیں کھولنا اور خصوصی رعایت پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟
دکانیں کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور خصوصی رعایت اگر ان کے تہواروں کی تہذیب کے لیے سے ہو تو یہ ناجائز و حرام ہے، بلکہ کفر انجام ہے. اور اگر اس لیے سے ہے کہ اس کی بکری زیادہ ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟
کیا یوم العرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے؟
مکروہ ہے حاجی کے لیے.
میں ایک غیر مسلم کمپنی میں کام کرتا ہوں. ہمارے یہاں کا سسٹم ہے کہ جب کوئی امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو اسے فیئر ویل دیا جاتا ہے، جس میں غیر مسلم کے لیے بھی فیئر ویل دیا جاتا ہے. کیا ایسے فیئر ویل میں مسلمانوں کو شریک ہونا جائز ہے؟
یہ فیئر ویل کیا ہوتا ہے پہلے اس کی تفصیل بتائیں.
حضور، کوئی شخص اگر کمپنی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس شخص کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی پارٹی رکھی جاتی ہے جہاں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے متعلق تعریفی کلمات ادا کیے جاتے ہیں، اس کو الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی تقریب اس کی ہوتی ہے.
اس میں پرہیز کے ساتھ اگر شرکت ممکن ہو تو حرج نہیں ہے.
استخارہ کب کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی سے پہلے استخارہ کروایا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات استخارے میں اچھا اشارہ ملنے کے باوجود شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
وجہ اللہ ہی جانے. اور استخارہ حدیث سے ثابت ہے اور مسنون ہے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے.
کسی شخص کو مسجد کا مؤذن بنانے کی کیا شرائط ہیں؟
شرائط کی تفصیل نہیں ہو سکتی، یہی ہے کہ مصلی صحیح العقیدہ ہو، غیر فاسق ہو، فاسق بولین نہ ہو، اور اذان صحیح طور پر وہ دے سکتا ہو اور نماز کے اوقات سے واقف ہو.
کوئی شخص اپنی رضائی والدہ کی نواسی سے شادی کر سکتا ہے؟
رضائی والدہ کی
نواسی سے؟
یہ مسئلہ زیر غور ہے. ویسے رشتہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. اگر اس کی نواسی سے کوئی رشتہ محرمیت ہے تو وہ اس محرم سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی رشتہ محرمیت نہیں ہے تو شادی کر سکتا.
حضرت سے حرمین شریفین میں مجھے ایک نیک صالح اولاد کے لیے خصوصی دعا کروا دیں.
اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا
فرمائے. اور میڈیکل کے ریزلٹس آنے والے ہیں, تمام سنی اسٹوڈینٹس کے لیے خاص دعا فرما دیں.
اللہ تعالیٰ قابیہ کرے.
اور محمد صابر محمد حسین بیعت ہونا چاہتے ہیں.
نو یہ رد بھی کیا.
دعا فرما دیجیے.
الحمد للہ من الشیطان الرجیم, الحمد للہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا محمد حافظ الابدان لشفاه طب القلوب دواء الاسفار والغنايا علی صاحب وسلم صلاة تلجينا بها من جميع الاهوال والافات تقضي بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وعند ما نفعل كل شيء قدير. سبحان ربك رب العالمين. سلام على المرسلين, الحمد لله.